بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها المرأة قال من هذه قالت فلان فلانة تذكر من صلاتها قال مح عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے میرے حجرے شریفہ میں اور وہاں قریب میں ایک عورت تھی تو پوچھا کہ یہ کون عورت ہے فرمایا کہ یہ فلانی عورت ہے جس کی نماز کا بہت تذکرہ ہے یعنی بہت نمازیں پڑھتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ علیکم بما تطیقون تمہیں اتنے اعمال کرنے ہیں جتنی تمہاری طاقت ہو فواللہ لا یمل اللہ کی قسم اللہ نہیں تھکتا تم ہی تھک جاؤ گے وکان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہیں جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے مداومت کرے اس سے پہلے ہفتے میں جو باب شروع ہوا جو سبق شروع ہوا وہ سبق یہ تھا کہ انسان کو اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرنا چاہیے اپنی ذات پر ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو چاہیے کہ تعالیٰ شانہ نے جہاں سہولتیں وسعت یسر آسانی دی ہے تو اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے خامخا کے لیے اتنی زیادہ عبادت بھی نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر ذاتوں پر ظلم ہو جائیں بیوی کے حقوق ادا نہ ہوتے ہو بچوں کے حقوق ادا نہ ہوتے ہو یہ بھی بہت غلط بات ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوجک علیک حق ولنفسک علیک حق ولجسدک علیک حق ولعینک علیک حق اللہ کے نبی نے فرمایا تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے تو ہر ایک کا حق ادا کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کا حق ادا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے اور اس موقع پر ایک عورت آئی پردے کے اندر اور آنے کے بعد کہنے لگی کہ میں فلاں کی بیوی ہوں اور فلاں صاحب میرے شوہر ہیں اور اس کے بعد اپنے شوہر سے متعلق فرمایا کان قواما فی اللیل وسواما فی النہار فرمایا میرے شوہر رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے رہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کے شوہر دین کے مطیع ہے فرما بردار ہے بہت اچھا ہے اس عورت نے پھر تھوڑی دیر کے بعد یہی جملہ دہرایا کہ میرے شوہر رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے رہتے ہیں اللہ کے حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ایسا اچھا آدمی ہے تیسری مرتبہ جب اس عورت نے یہی جملہ کہا ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر المؤمنین یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے فرمایا برائی کیسے کر رہی ہے فرمایا یہ یوں کہنا چاہتی ہے کہ میرا شوہر رات بھر مصلے پر رہتا ہے اور دن بھر روزے سے رہتا ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا میرے حقوق ادا نہیں کر رہا تو یہ برائی کر رہی ہے اپنے شوہر کی فرمایا اچھا تو اس کے شوہر کو بلایا گیا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری بیوی یہ شکایت کر رہی ہے تیری بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ تو قوام فی اللیل ہے اور سوام فی النہار ہے یعنی تو رات بھر نمازیں پڑھتا رہتا ہے دن بھر روزے رکھتا رہتا ہے تو شوہر بھی یہ سمجھے کہ شاید میری تعریف ہو رہی ہے اس لیے شوہر نے بھی کہا جی حضرت ماشاء اللہ ہوتا رہتا ہے ایسا رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں دن بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور بدلے جلال میں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ بھلا تو اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین میں اللہ کے حقوق کو پورا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکریں کر رہا ہوں. حضرت عمر کے تیور بدلے. حضرت عمر نے فرمایا سن لے اسمع, مجھ سے سنے تو بات کو, اللہ اسی وقت راضی ہو سکتا ہے جبکہ تم پہلے بندوں کے حقوق کو ادا کرو, اور بندوں کے حقوق کو ضائع کر کے تم اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتے ہو, راضی نہیں کر سکتے اس کو. اس لیے تیری بیوی کے حقوق کو ادا کر, اور جس طرح پر شریعت نے تجھے کہا ہے اسی طرح پر رہے. معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں جس طرح پر زندگی گزارنے کو کہا ہے. اسی لیے عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کا مقولہ ہے, فرمایا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس کے مطابق کام کرنا, اسی کو کہا جائے گا سنت رسول, اور اس سے ہٹ کر تم بڑے سے بڑا عمل کر لو, فرمایا وہ عمل تمہارے منہ پر واپس ہو جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو ہمیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھنی میں لے کر, سنت کے برتن میں لے کر اس عمل کو جو ہے لے جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہمیں بڑا محبوب بنے گا, بڑا پسندیدہ عمل بنے گا. میں نے غالباً اس سے پہلے سنایا تھا کہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی بزرگ نے خواب دیکھا, اور خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں رفیق ابو بکر و عمر اور عثمان و علی چاروں کے چار کے ساتھ دیوبند میں تشریف لائے ہیں. خواب تھا, فرمایا دیوبند میں تشریف لائے ہیں. تو خواب دیکھنے والے بزرگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے کہ مولوی قاسم اللہ کے حبیب تشریف لائیں دیوبند میں اپنی بستی میں, چلیے حضرت کو ملنے چلیں گے. تو دونوں خواب میں چلنے لگے, دونوں ہی خواب میں چلنے لگے. اب وہ جو بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ تو دوڑ رہے ہیں, بھائی کوئی اللہ والا آتا ہے تو اس سے ملنے دوڑتے ہیں, وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دوڑ رہے ہیں. اور نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. تو وہ بزرگ خواب میں دیکھنے والے وہ یوں کہنے لگے کہ مولوی قاسم جوان ہو دوڑتے نہیں, ان کی نئے حضرت دانوی کی حضرت نانوتوی کی اتنی عمر نہیں ہوگی. فرمایا جوان ہو دوڑتے نہیں. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا میں تو اسی طرح چلوں گا آہستہ آہستہ. وہ بزرگ دوڑتے ہوئے حضرت کی خدمت میں پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, مصافحہ ہوا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پڑوس میں بٹھا دیا, اپنے قریب میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوا. اللہ کے حبیب نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا. یہ واقعہ میں نے حکیم الاسلام قاری طیب صاحب سے تو سنا ہی تھا, میرے حضرت سے بھی میں نے سنا, یعنی بخاری کے درس میں میں نے اس واقعے کو میرے حضرت سے سنا, اور زندگی رہی انشاءاللہ تو حضرت کی بخاری پر جو کچھ کام ہو رہا ہے ان قریب جلد اول تباہ ہو کر کے آ رہی ہے. ایک بہتا ہوا سمندر ہے, ایک بہتا ہوا دریا ہے حضرت کے علوم کا. تو اس زمانے کا حافظ ابن حجر ہے گویا کہ وہ, تو اللہ تعالیٰ نے جو علوم آپ پر کھولے ہیں حدیث شریف کے باب میں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اس, جبکہ علم حدیث مردہ ہوتا جا رہا ہے, میں اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں علم حدیث مردہ ہوتا جا رہا ہے, جہاں پر کوئی تحقیق نہیں, جہاں پر کوئی تقریر نہیں حدیث کے باب میں کھولنے کا مسئلہ نہیں, وہاں میرے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے کہ جو علم حدیث کو کھولتے جا رہے اور وہ باتیں حضرت اس کے اندر سے نکالتے جا رہے. تو جلد اول میں یہ واقعہ آ بھی رہا ہے, میں نے اپنے حضرت سے بھی سنا, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا. اور بھائی یہ مسئلہ تو مسلم ہے, جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا, غیر نبی تو ہو نہیں سکتے. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی, شیطان اللہ کے حبیب نے فرمایا میری شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان شر محض ہے, شرارت کی دعوت دینے والا, اور نبی خیر محض ہے, تو شر محض والا خیر محض کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شیطان اللہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے یا نہیں, علماء نے لکھا ہے کہ کر سکتا ہے, اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تو ہادی بھی ہے اور اللہ مضل بھی ہے, بھئی ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور ضلالت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. قرآن کریم میں اس نے بیان کیا یادی بھی میں یشا ویذل بھی میں یشا, تو ضلالت بھی اس کی طرف سے, ہدایت بھی اس کی طرف سے اور شیطان میں بھی ضلالت ہے. تو یہ ممکن ہے کہ شیطان خدا کی شکل اختیار کر کے, شکل تو کیا اختیار کرے گا, مطلب ایک بھیس بنا کر کے وہ یوں کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یہ تو ممکن ہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ یوں کہتے کہ میں نبی ہوں. اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے تو بطریق اولا اللہ کی بھی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے, اگر مخلوق کی نہیں کر سکتا تو اللہ کی کیسے کر سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کی شکل کے بعد میں بھی بنا فرماتے ہیں. بہرحال یہ ایک مسئلہ مختلفیہ ہے حضرات اقابر علماء کے درمیان, لیکن اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ یہ شیطان شکل خداوندی کو بنا کر کے آیا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بہت مشہور ہے کہ 40 دن کا چلا کیا تھا, اچانک ایک اجالا ہوا, بجلی ہوئی اور اندر سے آواز آئی, عبد القادر بہت نمازیں پڑھ لی, اب ہم تم پر سے نماز کو معاف کر رہے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تنبہ ہوا اور حضرت نے فوراً فرمایا میرے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی, مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیے فوراً تنبہ ہوا, فرمایا میرے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی, مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے. نبی کا حال تو یہ ہے کہ جس دن رخصت ہوئے اس دن بھی فجر کی نماز پڑھی آپ نے. علالت بیماریوں کے اندر بھی آپ کے مرض الوفات کا ایک واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش میں آئے, فرمایا زہر کی نماز پڑھ لی. فرمایا یا رسول اللہ انتظار ہے آپ کا. فرمایا اچھا, مجھ پر جو ہے 7 مسکیزے پانی کے بہاؤ. تو حضرت افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا لگن تھا, اپنے وہاں اس کو تب بولتے ہیں, بڑا تب تھا, اس میں اللہ کے حبیب کو بدھائیں اور بدھانے کے بعد 7 مشکیزے پانی کے بہائے. اب 7ویں حکمت کیا تھی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ مجھ پر 7 مشکیزے, اور پھر مشکیزے بھی وہ ہو کہ جس میں پانی بھرنے کے بعد اس کو جب بند کیا ہو اس کے بعد کھولا نہ گیا ہو, ایسے پانی کے مشکیزے مثبت پانی بہاؤ. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت لکھی ہے, فرمایا 7 دن کے اندر 7 کے عدد کے اندر برکت ہے. حضرت شیخ فرماتے 7 کے عدد میں برکت ہے. فرمایا اسی لیے اللہ نے آسمان کو بھی 7 بنایا, زمین کو بھی 7 بنایا, ہفتے کے دن کو بھی 7 بنایا, تو 7 کے اندر ایک برکت ہے, اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشکیزوں کا تذکرہ فرمایا. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مشکیزوں کا فرمایا مجھ پر پانی بہاؤ. شاید یہ آج کل کے عاملین جو 7 کنوؤں کا پانی لے کر چلے ہیں نا, وہ اسی سے لے کر چلے ہوں گے, لیکن کیا چھ نسبت کھا کر اب عالم پاک, بھلا ان عاملوں کے دگوسلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کیا مناسبت. وہاں تو برکت ہی برکت تھی, وہاں تو برکت ہی برکت تھی. اسی لیے تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ قبر کے اوپر کوئی درخت کی ٹہنی لگائی جائے یا نہ لگائی جائے, اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض محدثین منع فرماتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں تو برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ باقاعدہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ ممکن ہے میرے ہاتھوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر سے عذاب اٹھا لے. اسی لیے بعض محدثین نے تو کہتے ہیں کہ اس روایت سے استدلال, اصل میں وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کا 2 قبروں کے اوپر سے گزر ہوا, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان من کبیر, اور کسی بڑے کسی ایسے گناہ کی بنیاد پر نہیں کہ جس سے بچنا مشکل ہو. فرمایا بچنا چاہتے تو بچ سکتے, اور وہ کون سے گناہ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک تو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا, بہت احتیاط کی ضرورت ہے, سپر فاسٹ شتابدی کی طرح استنجا نہیں کرنا چاہیے, اس اطمینان سے استنجا کرنا چاہیے تاکہ قطرات کپڑے پر نہ گرے. فرمایا ایک کو عذاب ہو رہا ہے استنجا سے نہ بچنے کی بنیاد پر, اور عجیب حکمت ہے, دیکھیے قیامت میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز کی, اولین پرسیز نماز بوت, سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. اچھا آخرت میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی, اور آخرت کا مقدمہ, مقدمہ کو میں کیسے سمجھاؤں, کتاب کے 2 بول, کتاب کے شروع میں آتا ہے نا 2 بول, مقدمہ پستاونا اپنے گجراتی میں کہتے ہیں پستاونا. تو یہ جو مقدمہ ہے نا, یہ مقدمہ بھی کتاب کا حصہ ہوتا ہے.
تو آخرت کا مقدمہ یہ قبر ہے اور نماز کا مقدمہ وضو ہے. نماز کا مقدمہ جو ہے وہ وضو ہے اور آخرت کا مقدمہ جو ہے وہ قبر ہے. تو فرمایا مقدمے میں مقدمے کا سوال ہوگا, یعنی قبر میں وضو کا سوال ہوگا, طہارت کا سوال ہوگا, اور آخرت میں نماز کا سوال ہوگا, اصل میں اصل کا سوال ہوگا. تو ایک تو فرمایا عذاب قبر سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا فرمایا چگلی کرتا تھا, غیبت کرتا تھا. اور چگلی کی تعریف حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نقل و کلام الغیر بنیت الفساد, نقل و کلام الغیر بنیت الفساد. فرمایا فساد پھیلانے کی غرض سے, فساد پھیلانے کی نیت سے اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کہنا تاکہ دونوں میں تکراؤ پیدا ہو جائے. فرمایا اس بنیاد پر دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کھجور کی ٹہنی لی اور دونوں قبر پر گھار دی. فرمایا لعلہ ان یخفف, اللہ کے نبی نے یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا کہ یقیناً ہلکا ہو جائے گا, امید ہے کہ اللہ ہلکا کر دے, امید ہے. اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہلکا کر دے تو برکت رسول. اور بعض لوگوں نے صرف عمل کو دیکھ لیا اور عمل کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ جب نبی نے لگائے ہے تو لگائی جائے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا, اب میں فتویٰ کوئی نہیں دیتا, وہ تو مفتیوں سے آپ رجوع فرمائے, میں مفتی نہیں ہوں, مجھے اس بات میں بولنے کا حق نہیں. میں نے تو اس قبیل مسئلہ اس مسئلے کو ذکر فرمایا کہ دیکھیے اس مسئلے کے اندر بھی تو حضرت نانوت بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بجلی جو دیکھی تو آواز آئی, عبد القادر تمہارے اوپر سے نماز معاف. حضرت کو تنبہ ہوا, حضرت نے فرمایا نبی پر سے نماز معاف نہیں ہوئی, مجھ پر سے کیسے؟ نبی کا حال یہ ہے کہ مرض الوفات میں فرمایا سات پانی, سات مسکی سے پانی کے بہاؤ, پانی ڈالا گیا, حضرت کو ہوش آیا, فرمایا نماز ہو گئی؟ فرمایا نہیں. فرمایا مجھے لے چلو, لے جا رہے تھے پھر بے ہوش ہو گئے, ہوش میں آئے پھر پانی مانگا, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر پانی ڈالا, پھر ہوش میں آئے, پھر مسلسل تین چار مرتبہ. تو پھر آپ نے فرمایا تم لوگ نماز پڑھ لو, میں یہیں پڑھ لوں گا. یہ ہے مرض الوفات کا واقعہ. فرمایا جب نبی پر معاف نہیں ہوئی مجھ پر کیسے معاف ہو جائے گی؟ اچھا, تھوڑی دیر کے بعد پھر اجالا ہوا اور اجالے میں آواز آئی, عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا, یعنی تمہارے علم نے تم کو میرے فتنے سے, میرے پنجے میں آنے سے تمہیں بچا لیا. تو حضرت نے فوراً پھر تنبہ ہوا, لا حول ولا قوت الا باللہ, مردود اگر ہم ہوتے تو کیا, ماشاءاللہ جی میرا علم کمال کا ہے نا, میں تو بڑا پہنچا ہوا ہوں. ہم یہی کہتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مردود میرے علم نے نہیں بچایا, میرے اللہ نے بچایا, تو مجھے علم کا غرور دے کر گمراہ کرنا چاہتا ہے. دیکھو کیسا تنبہ, علم کا غرور دے کر تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. خیر یہ تو بات اس پر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شکل شیطان اختیار کر سکتا ہے یا نہیں. ابن تیمیہ تو پھر بھی منع کر رہے ہیں, لیکن بعض علماء کرام, ہاں نبی علیہ السلام کی شکل بالاتفاق نہیں اختیار کر سکتا, تو جس نے نبی کو دیکھا وہ نبی ہی کو دیکھا. ہاں اگر اس نے نبی کو اور شکل میں دیکھا ہو تو وہ خواب محتاج تعبیر ہوگا, کسی اور شکل میں دیکھا ہو تو محتاج تعبیر ہوگا. اندرا گاندھی کے زمانے میں جب اندرا گاندھی نے نسبندی کا اعلان کیا تھا, جو برے ہیں وہ لوگ جانتے, اندرا گاندھی نے جب نسبندی کا اعلان کروایا تھا تو کسی بزرگ نے دہلی میں خواب دیکھا. بدل لکھا ہے کہ بمبئی میں کسی نے خواب دیکھا, کسی بزرگ نے خواب دیکھا کہ ایک عالم, نبی اکرم عالم نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبندی کی دعوت دے رہے ہیں. خواب کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نسبندی کی دعوت دے رہے ہیں کہ نسبندی کلا. اب وہ بزرگ خواب سے اٹھے تو پریشان کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف آپ کیسے حکمت دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو اگر اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا گیا کہ سفر کے اندر ہم ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی بیویوں سے ملاقات یا باندیوں سے ملاقات کے موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ الوک نہ رہ جائیں, یعنی حمل نہ ٹھہر جائیں. اس لیے ہم جب پانی نکلنے کا وقت آئے تو ابھی صورت میں جو ہیں اپنے آپ کو بچا لیں تو ہم یہ کر لیں. حضور نے فرمایا حرج تو کچھ نہیں, لیکن فرمایا یاد رکھو مقدر میں جو اولاد ہے وہ ہو کر رہے گی, باقی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نسبندی کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ خواب اب محتاج تعبیر ہے, خلاف شریعت مسئلہ ہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کے قائل تھے. سما جانتے ہو, سما کا معنی شان رسالت یا شان خداوندی میں جب اشعار پڑے جائیں تو انسان وجد میں آ جائے, جھومنے لگے, کرا ہو جائے, اسے کہتے ہیں سما. وہ بعض اکابر سما کے قائل تھے لیکن ان پر حقیقت تھی, اور اب جو لوگ کر رہے ہیں وہ ڈھونگ ہے, یہ حقیقت نہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کے قائل تھے. ضیاء الدین دہلوی علیہ الرحمہ اس زمانے کے دہلی کے قاضی تھے, حاکم تھے, قاضی تھے. ضیاء الدین دہلوی حضرت نظام الدین اولیاء دونوں بڑے بڑے اونچے ہیں. ضیاء الدین دہلوی علیہ الرحمہ نظام الدین اولیاء کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو حضرت, آپ کے اس عمل سے لوگ غلط استدلال کر رہے ہیں. آپ پر تو ایک وزد تاری ہوتا ہے لیکن دوسرے غلط استدلال کر رہے ہیں, آپ اس پر کنٹرول کریں. فرمایا نہیں ہو سکتا. فرمایا دیکھو یہ خلاف شرع مسئلہ جا رہا ہے. تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے اچھا نبی سے کہلوا دو, تو نبی سے کہلوا دو. اب دونوں پر گنوٹ کی تاری ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام الدین اولیاء کے خواب میں وہی دونوں گزرو گے, اور ضیاء الدین دہلوی کے خواب میں دونوں پر غنود کی تاری ہوئی اور دونوں ہم کلام ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ضیاء الدین نے فرمایا کہ حضرت ہمارے جناب نظام الدین صاحب ہیں, یہ سما کے موقع پر اس طرح کی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے. تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک وزد سا تاری ہو جاتا ہے, میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا, تو میں مجبور ہوں. تو ضیاء الدین دہلوی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ فرما دیجئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظام الدین مجبور ہیں. تو ضیاء الدین دہلوی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں, ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں. وہ لوگ یہ بری ہو گئی. نظام الدین نے کہا سن لیا. ضیاء الدین دہلوی نے کہا جواب بھی تو ہم نے دے دیا, جواب بھی تو ہم نے دے دیا, اور یہ کہہ کر چلے گئے. ضیاء الدین دہلوی جب بہت بیمار ہوئے آخری زندگی میں تو نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے. اندر اطلاع ملی کہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ جو ہیں وہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں. تو ضیاء الدین دہلوی کہنے لگے کہ میں اپنے آخری وقت میں خلاف سنت چلنے والے کا منہ دیکھ کر مرنا نہیں چاہتا. بہت سخت بات کہہ دی, بہت سخت بات کہہ دی. بھئی وہ بڑے تھے سب, وہ بڑے تھے. فرمایا میں مرنے سے پہلے خلاف سنت کام کرنے والے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو نظام الدین اولیاء نے کہلوایا بندہ تائب ہو کر آیا ہے, بندہ تائب ہو کر توبہ کر لی. تو ضیاء الدین دہلوی نے اپنا امامہ اتارا اور فرمایا بچھاؤ اور نظام الدین سے کہو میرے امامے پر چل کر آئے, اس لیے کہ جو نبی کی سنت کا پابند ہوگا وہ میرے سر پر بٹھانے کے لائق ہوگا. حقیقت حال یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی خلاف شرع بات دیکھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں تو وہ خواب محتاج تعبیر ہوتا ہے. تو نسبندی کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اب ایک بڑا مسئلہ ہے, خواب دیکھنے والے نے اس زمانے کے بزرگ سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو بزرگ نے تعبیر دی. کیا تعبیر دی؟ فرمایا کوئی عالم یا کوئی سید ان دونوں میں سے کوئی یہ نسبندی کی تائید کر رہا ہے جس کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں. کوئی عالم یا کوئی سید, اس لیے کہ عالم بھی نائب رسول ہے علم میں اور سید بھی نائب رسول ہے نسب میں, تو حضور یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہو کر میری شریعت کے خلاف دعوت دے رہے ہیں. پتا چلا کہ واقعتاً دہلی میں ایک صاحب نے ایک بڑی رقم لے کر جواز کا فتویٰ دیا تھا, ایک بڑی رقم لے کر جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ نسبندی جائز ہے. بھائی ایسے کتنے مسائل ہیں. بہرحال خواب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس عقل میں دیکھا کسی نے تو وہ خواب محتاج تعبیر ہوگا اس کی, لیکن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ جب دادا جان پہنچے دانوتوی تو اپنے گود میں بٹھا لیا, تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اب یہ بزرگ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے ایک سوال ہے. فرمایا بتاؤ کیا سوال. فرمایا جتنی محبت میں جتنے جذبات میں آیا ہوں اتنے جذبات میں قاسم نہیں آیا, تو آپ نے مجھے تو پڑوس میں بٹھایا اور قاسم کو گود میں بٹھایا. اللہ کے حبیب نے جواب دیا, بڑا عجیب جواب. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا قاسم میرے قدموں کے نشان کو تلاش کرتا ہوا آیا ہے کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں میرے قدم پر جائیں, کچھ برکت مجھے نصیب ہو جائے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بیان فرمایا کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے اگر نبی کی گود نصیب ہوتی ہے تو یقیناً اور یقیناً اور یقیناً اگر نبی کی سنت پر زندگی رکھے گا تو یقیناً نبی کی سفارش نصیب ہو گئی. عبادت اللہ کی نگاہ میں وہی معتبر ہے پیارو. کون سی عبادت؟ جو سنت رسول کے ڈھانچے میں ہو. سنت رسول سے ہٹ کر کے تم رات بھر عبادت کر لو, سنت رسول سے ہٹ کر. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے تو اتباع نبوت کے طریق کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے. شریعت مطہرہ ہمیں اللہ نے بہت آسان دی ہے, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اسی پر آیت پیش فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب تشریف لائیں تو ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, وہ پردے میں تھی, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کون ہے یہ؟ یہ فلاں ہے, حولہ نام تھا ان کا, حولہ. میں فلاں عورت ہے جن کے نمازوں کے بڑے چرچے ہیں, یعنی بہت نماز پڑھتی ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ماہ, ماہ یہ عربی زبان میں دانتنے کے لیے, دانتنے کے لیے آتا ہے ہمارے زبان ہتھ, ہم جو بولتے ہیں نا یہ ترجمہ اس کا ہوگا, چل ہتھ. بہت بڑی بات کرنے والے آگے, بڑی نمازی ہے. آگے فرمایا یاد رکھو اپنی طاقت سے زیادہ عبادت نہ کرو, تم نہیں اللہ نہیں تھکے گا ثواب دینے سے, تم ہی تھک جاؤ گے, تم ہی تھک جاؤ. ابھی آگے ایک واقعہ آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا یا رسول اللہ میں کتنے وقت میں قرآن پورا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مہینے میں. فرمایا مجھے تو بہت طاقت ہے. تو فرمایا 15 دن میں. فرمایا مجھے تو اور بھی طاقت ہے. فرمایا 10 دن میں, یعنی مہینے میں 3 پورے کرو. فرمایا مجھے تو بہت طاقت ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا 3 دن میں, یعنی 3 دن میں ایک قرآن پورا کرو. اب یہ 3 دن میں پورا تو کرتے تھے, لیکن جب برہاپا آیا, بخاری شریف کی روایت ہے, برہاپا آیا تو رو کر کہتے تھے برہاپا آ گیا, اب نہیں کر پا رہا ہوں, کاش میں نبی کی اس بات پر عمل کر لیتا کہ مہینے میں ایک پورا کر تو آج میں مشقت میں نہ پڑتا, لیکن چونکہ میں نبی سے وعدہ کر چکا ہوں اس لیے بہرحال میں پڑھتا رہوں گا. فرمایا یا رسول اللہ میں کتنے روزے رکھوں مہینے میں؟ فرمایا مہینے کے 3 روزے رکھو, ایام 20 13 14 15. فرمایا مجھے تو بہت طاقت ہے. فرمایا اچھا اس سے کچھ زیادہ, کچھ زیادہ. اب بڑھاپے میں بن نہیں پا رہا. کہنے لگے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی اور سہولت پر عمل کر لیتا تو اچھا. بھائی شریعت آسان ہے, شریعت آسان ہے. فرمایا کہ اتنی بھی عبادت نہ کرو کہ دوسروں کا حق ضائع ہو جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهَ حَتَّى تَمَلُّ. اور اب آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَقَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَا وَمَصَاحِبَهُ عَلَيْهِ.
اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہیں جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. سودا واتر کی بوتل کی طرح نہیں کہ تہجد کی فضیلتیں سن لی تو آج پڑھی دو چار دن تین گھنٹے اٹھ کر کے پھر ایسے سوئے کہ فجر بھی لائی, یہ تو وہ سودا کی باٹلی ہو گئی تھوڑی دیر کا جوش. خیر العمل ما قل ودیم علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ایک قرآن پڑھو, پندرہ پارے پڑھو, نہ, روزانہ تھوڑا پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو, آدھا پارا پڑھو لیکن روزانہ پڑھو, روزانہ پڑھو. اشراق میں دو رکعت پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو. مواظبت جو ہمیشہ کی جس کو کہا جاتا ہے نا, یہ مواظبت والا عمل اور ہمیشہ کی والا عمل اللہ کو بہت پیارا ہے. تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو, یہ عمل پسندیدہ ہے. آگے فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عن انس رضی اللہ تعالیٰ قال جاء ثلاثة راحت الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم یسالون عن عباد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تین آدمی آئے, یہ کون کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک صحابی تیسرے, بخاری شریف اور مسلم کی روایت ہے. یہ تینوں آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے کہ اچھا نبی کے رات, نبی کے عمل کیا ہے دن کے, رات کے دن کے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں سوتے بھی ہے اٹھتے بھی ہیں, یہ نہیں کہ رات جاگتے ہی رہتے ہیں, سوتے بھی ہیں. فرمایا کبھی روزہ رکھتے بھی ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے, ضروری نہیں کہ روزانہ روزے ہی رکھے. تو یہ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی نبی علیہ السلام تو کم عبادت کرے تو کوئی حرج نہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اس لیے اگر آپ تھوڑی عبادت کرے تو بھی چلے گا, ہم تو گنہگار ہیں اس لیے ہم کو بہت عبادت کرنی چاہیے. ایک نے قسم کھا لی کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا زندگی بھر, ایک نے قسم کھا لی کہ میں پوری زندگی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, ایک نے قسم کھا لی میں پوری زندگی روزے رکھوں گا. اب تینوں قسم عجیب ہو گئی. اللہ کے حبیب تشریف لائے, حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتایا. انا اصوم الدہر ولا افطر وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا, میں عورتوں سے ہمیشہ علیحدہ رہوں گا کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب کو پتا چلا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, صحابہ کو جمع کیا. آپ نام لے کر کے تو نہیں کہتے تھے کسی کو, لیکن آپ کی بات جنرل ہوتی تھی, البتہ جنرل بات میں وہ سمجھ جاتے تھے. اور نبی کا معمول میرے بھائیو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے بیان میں اپنی بات میں کبھی تان و تشنی نہیں کرتے تھے, نہ کبھی نہیں, کسی کے دل کو چوٹ لگے ایسا نہیں. ہماری طرح نہیں کہ مجھے اس سے تکلیف ہے تو اب ممبر کو اس کے لیے استعمال کرو, نہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے, مجلس تھی, ایک صحابی سے ری خارج ہو گئی, ضروریات انسانی ہے, ری خارج ہو گئی پتہ نہیں, تو کچھ صحابہ کو ہنسی آ گئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کیا ہنستے ہو جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں, یعنی کسی کو کوئی خصوصیت نہیں, جس میں سارے مبتلا ہیں اس پر آپ کیا ہنس رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے جاندار تعلیم دی کہ آج تم اس پر ہنس رہے ہو, کل کو اگر مجلس میں تم سے ایسا ہو گیا تو دوسرے تم پر ہنسیں گے. نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھی, آقا کی تعلیم بڑی جامع ہوتی تھی. تو آپ مسجد میں تشریف لائیں, سب کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا, یہ نہیں کہا تم نے کہا تم نے کہا تم نے کہا, پورے مجمع کو کہا تم لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہو, کوئی کہہ رہا ہے میں زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, کوئی کہہ رہا ہے میں زندگی بھر روزے ہی رکھتا رہوں. اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم لہو, جتنا میں اللہ کو جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے, تو زیادہ عبادت تو مجھے کرنا چاہیے. نبی یہ کہنا چاہتے جتنا میں اللہ کو پہچانتا ہوں اتنا تم تو نہیں پہچانتے, تو بھائی جو جتنا پہچانتا وہ اتنا ڈرتا بھی ہوگا نا, اور جو جتنا ڈرتا ہوگا اتنی عبادت بھی تو زیادہ کرے گا. فرمایا عبادت تو مجھے زیادہ کرنی چاہیے. آگے فرمایا ولکنی اصوم وافطر, میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں, واصلی وارقد, میں رات میں نماز پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی رہتا ہوں, واتزوج النساء, میں بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, نکاح نہیں کیا
معاشرتی زندگی کو مسلمانوں کو بتایا, وہ محبت کر کے بتائی, وہ محبت کر کے بتائی. کہ ایک طرف ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ امام الانبیاء کا مقام کہ جس کی چادر پر جبریل ناز کرتا ہو, اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ایک ہی لحاف میں عائشہ کے ساتھ, حفصہ کے ساتھ, ام سلمہ کے ساتھ, حبیبہ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سو رہے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض آ گیا, تو حضرت صفیہ رضی اللہ, رات ہی کا مسئلہ تھا, اللہ کے حبیب ساتھ میں سوئے تھے, حیض آ گیا, تو حضرت صفیہ آہستہ آہستہ ہٹ کر جانے لگی. اللہ کے حبیب نے فرمایا لال لک نفس تھی, سمجھ گئے, فرمایا شاید حیض آ گیا. نام یا رسول اللہ, فرمایا ٹھیک ہے کپڑے بدل لو. جب کپڑے بدل لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستر پہ آ جاؤ, جو اپنی جگہ. فرمایا یہ اچھوت پنا میرے اللہ نے مجھ کو نہیں سکھایا ہے, وہ محبت کر کے بتائی بیویوں سے, وہ محبت کر کے بتائی. بخاری شریف کی روایت ہے عید کا دن تھا, کچھ حبشی صحابہ جو تھے وہ مسجد نبوی کے باہر میدان میں کچھ کرتب دکھا رہے تھے, بہادری کے کچھ کرتب دکھا رہے تھے. اللہ کے حبیب نزد عائشہ سے فرمایا عائشہ دیکھو گی تم؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں دیکھوں گی. فرمایا میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ, پردہ ہو جانا, پیچھے کھڑی ہو جاؤ. تو یہاں سے دیکھتی رہی. بخاری شریف کی روایت ہے میں جب اس جملے پر پہنچتا ہوں تو واقعتاً دل کانپ جاتا ہے, کیسے نبی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس کرو, جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ بس یا رسول اللہ میں نے اچھی طرح دیکھ لیا, وہاں تک حضور کچھ نہیں بولے, برابر کھڑے رہے. جب عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ بس ہو گیا میں نے دیکھ لیا, فرمایا بس ہو گیا؟ کہا جی. کہا چلو. ایک طرف امام الانبیاء ہے, مقام دیکھے آپ کا, اور ایک طرف ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ دیکھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے رات میں, تو عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ایک درخت ایسا ہے جس پر سب نے اپنے اونٹ چرائے ہیں, یعنی سب نے چارہ کھلایا ہے اونٹ کو, اور ایک درخت ایسا ہے جس پر کسی نے اپنا اونٹ نہیں چرایا, تو تم اپنے اونٹ کے لیے کون سا پسند کرو گے؟ فرمایا جس پر کسی نے چارہ نہیں کھلایا اونٹوں کو اس کو. تو فرمایا میں ایسی ہی ہوں, مطلب میں اور شوہروں کے پاس جا کر نہیں آئی, میں باقیرہ ہوں, اور باقی آپ کی ساری بیویاں اور جگہ ہو کر آئی, کوئی بیوہ ہے, کوئی متعلقہ ہے, اور دوسری جگہ ہو کر آئی. یہ تو بہت روایت, یعنی معاشرتی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیسی بتائی. ہم جب تصور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنی امت کو کیا کچھ نہیں سکھایا. فرمایا انس رضی, آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, سو بھی جاتا ہوں, میں نکاح بھی کرتا ہوں. آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, بہت بڑا جملہ ہے, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. فلیس منی, وہ میرا نہیں ہو سکتا. سنت کے مطابق ہمیں کام کیا جائے. آگے فرماتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر, دین آسان ہے, ولن یشاد الدین الا علیہ, اور دین کو سخت نہیں کیا جاتا مگر اپنی طرف سے, یعنی دین سخت نہیں ہے, تم ہی اپنی طرف سے سخت کر رہے. فشددو وقاربو, بس تم دین کی آسانی پر عمل کرتے رہو. وقاربو, اور دین سے قریب رہو. وابشرو, اور بشارتیں سنتے رہو جنت کی. آگے فرمایا واستعینوا بالغدوۃ والروعۃ, بالغدوۃ والروعۃ وشیء من الدلجا, اور مدد حاصل کرو صبح کی نمازوں سے, شام کی نمازوں سے. صبح کی نماز میں فجر اور ظہر آ گئے, شام کی نمازوں میں عصر مغرب عشاء آ گئے. وشیء من الدلجا, اور رات کی نماز میں, رات کی نماز سے مطلب تہجد, یعنی اس سے تم مدد حاصل کرو. آگے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بین الشاربین, اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف لائے تو ایک رسی لٹک رہی تھی. فرمایا یہ رسی کیسی, ما هذا الحبل, یہ رسی کیسی؟ فرمایا هذا حبل لزینب, یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے, وہ یہاں بیٹھ کر عبادت کرتی ہے, رات میں عبادت کرتے کرتے جب جھونکے آتے ہیں نا تو یہ رسی سے اپنی چوتی باندھ دیتی ہے. اب وہ جھونکا لگتا ہے تو بال کھینچتے ہیں, اوپر رسی سے باندھتی ہے تو بال کھینچتے ہیں تاکہ اس بال کے کھینچنے سے نیند اڑ جائے. یہ طریقہ اختیار کیا تھا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, ایسا نہ کرو. فرمایا اذا نعس احدکم فإذا فطر تعلقت به, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلو, چھوڑ دو اس رسی کو. فرمایا لیصلی احدکم نشاطہ, جب تک چستی ہو نماز پڑھو, فإذا فطر فليبقى, جب سستی آنے لگے تو چھوڑ دو خاموخا کے لیے اپنی ذات پر. جیسے بعض لوگ غیبِ قدر میں جھونکے آ رہے پھر بھی پڑے جا رہے, حالانکہ دل نہیں لگ رہا ہے پھر بھی پڑے جا رہے, بھئی کیا ضرورت پڑی ہے زبردستی کا مسئلہ اللہ سے کرنے کی. جب تک نشاط رہے, چستی رہے, وہاں تک اللہ کی عبادت کرو. جب نشاط ہٹ جائے تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ عبادت کا, جب نشاط ختم ہو جائے اور سستی آنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کو چھوڑ دیں. اسی طرح کی آگے کی جو روایت ہے, فإن أحدكم إذا صلى وهو نائس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه, فرمایا جب جھونکے آنے لگے, نیند آنے لگے تو عبادت کو چھوڑ دو, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے دعا کے بد دعا نکل جائے, بجائے استغفار کے بد دعا نہ ہو جائے. اس لیے جب نیند آنے لگے تو پھر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے صحیح طور پر شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق عبادتوں کا ذوق نصیب فرمائے. میں جب آیا تو ایک دو صاحب نے کچھ بیماریوں کے سلسلے میں شفا کی بھی درخواست کی ہے, اور اسی طرح ہمارے اور بھی ایک بھائی ملے تھے, انہوں نے بھی شفا کی درخواست کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جناب ایوب بھائی چاندی والا کی والدہ کا کل ہی مدینہ شریف میں انتقال ہوا, اور آج ان کی تدفین وجود میں آئی جنت البقیع میں. ماشاءاللہ ایسے مبارک جگہ جس کو نصیب ہو جائے, بس وہ تو ہے ہی مغفور, اللہ کے بلائے ہوئے اس سرزمین کے پیون بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے تین دعا کی تھی. پہلی دعا کی تھی, اے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما, شہادت کی موت ملی. دوسری دعا کی تھی, اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں موت نصیب فرما, نبی کے شہر میں موت نصیب. تیسری دعا کی تھی, اے اللہ دین متین پر موت نصیب فرما, تو ہے ہی. تین دعائیں اللہ نے قبول فرمائی, اور چوتھی اپنی طرف سے عطا فرمائی, وہ یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی, یہ اللہ نے اپنی طرف سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی موت مانگی تھی. امام بخاری نے مسئلہ لکھا ہے کہ مقام مقدسہ کی تمنا کرنا جائز ہے, اور اس میں ایک تو یہ حدیث پیش کی جو ابھی میں نے بتائی کہ حضرت عمر نے مدینہ شریف کی موت مانگی تھی, اور دوسری حدیث پیش فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موت کا جب وقت آیا. بڑا عجیب واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے موت کا, بھی کسی موقع پر سناؤں گا. حضرت موسیٰ کے موت کا بڑا عجیب واقعہ ہے, جلالی صاحب نے عجیب مسئلہ کر دیا تھا. ملک الموت آئے آپ کے روح کو قبض کرنے کے لیے, زور سے تھپڑ مار دیا, اتنے زور سے مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل گئی. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے ابھی بیان فرماتے کہ ملک الموت اللہ کے دربار میں گئے اور فرمایا اللہ تو نے مجھے اس کے پاس بھیجا جو مرنا ہی چاہتا. بہت لمبا واقعہ ہے, اس میں بڑے مسائل بھی ہیں, پھر بڑے مسائل ہیں, اور علماء نے اس سے کئی مسائل کا استنباط فرمایا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا, قرآن کریم گواہ ہے کہ اللہ مجھے مقام مقدسہ سے قریب کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موت سے پہلے بیت المقدس سے قریب کر دیا تھا, اور اللہ کے حبیب نے فرمایا میں اگر تم کو لے کر بیت المقدس چلتا تو میں تمہیں جگہ بتاتا کہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی جگہ, یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا ہوا, اس کے بعد تو جانا ہوا نہیں. تو فرمایا میں تمہیں بتاتا کہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر. بہرحال اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مقام مقدسہ میں مرنے کی تمنا کرنا یہ جائز ہے. تو جو لوگ یہاں سے جاتے اور بغیر تمنا کے بھی اللہ وہاں دے دیتا ہے, اس کا مطلب وہ تو وہاں بلائے ہوئے ہی ہے. اب تو ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے جو ان کے پسماندہ ہیں, کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور باقی رہ گیا بھائی ماں تو ماں ہی ہے, ماں ماں ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ماں تو ماں ہی ہے. موقع نہیں ہے مجھے ابھی چونکہ آگے جانا ہے اسی لیے میں نے آج مختصر بھی کر دیا. ماں تو ماں ہی ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ, میں مختصر سناؤں. آمینہ جو ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شریف گئے, ننیال تھا مدینہ, تو آمینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن باندھی تھی, تینوں گئے. ایک مہینے کا قیام رہا, واپسی میں ذوالحلیفہ ٹھہرے, ذوالحلیفہ کے بعد مقام ودان پر ٹھہرے, مقام ودان کے بعد مقام عرش پر ٹھہرے. یہ وہ مقامات آج بھی آتے ہیں, یہ مقامات ٹھہرتے 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 قافلے چلتے تھے, یہ تین ہی تھی. مقام ابوا پر جب پہنچے تو رات ہو چکی تھی, تو وہاں قیام کیا اور آمینہ کی طبیعت خراب ہوئی, سانس بننے لگی اور کوئی نہیں ہے وہاں, اور ابوا بستی قریباً 5 کلومیٹر دور تھی وہاں سے. اب یہ راستے میں ہے تو اللہ کے حبیب اپنے ماں کے سینے پر یوں بیٹھ گئے, منہ رکھ کر, اپنا منہ ڈال کر. کتنی عمر تھی آمینہ کی؟ عمر جب انتقال ہوا 24 سال کی, کوئی زیادہ عمر نہیں ہے, 24 سال کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی, صرف 6 سال کی. اپنے ماں کے سینے پر منہ ڈال کر, یا امی یا امی, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بھائی, کوئی بہن نہیں ہے, کوئی بہن, کوئی نہیں. تو آمینہ کی کوئی اولاد نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آمینہ کی ساری محبت کا مرکز محمد تھے اور محمد کی ساری محبت کا مرکز آمینہ تھی, کوئی تھا ہی نہیں. سینے پر منہ رکھ کر یا امی یا امی, ماں کھولتی, سر پر ہاتھ پھراتی, بولا نہیں جاتا تھا, پھر ہاتھ پھیرتی, پھر آنکھ بند کر لیتی. رات کا ایک طویل حصہ گزر گیا, صبح کے قریب, مورخین نے لکھا ہے صبح کے قریب وقت ہو گیا, صبح ہو گئی, اب ماں رخصت ہونے والی ہے, سانس ٹوٹ رہا ہے ماں کا. اخیر میں جب یا امی کہا تو مورخین میں ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یوں ہاتھ کرتے ہوئے ماں کا ہاتھ گر گیا, دنیا سے رخصت ہو گئی. کیا گزری ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا گزری ہوگی اس موقع پر, دنیا سے رخصت, گویا بزبان حال رخصت ہوتے ہوئے یہ کہہ کر گئی کہ میں جا رہی ہوں لیکن وہ چاند اور وہ سورج چھوڑ کر جا رہی ہوں جو پوری دنیا کو روشن کرے گا. 6 سال کی عمر, کتابوں میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ قبر کس نے کھودی, لیکن یہ ضرور ہے کہ ام ایمن کے بس کا نہیں تھا قبر کھودنا, وہ پتھریلی زمین تھی, ممکن ہے کسی کو بلایا ہوگا قبر کھودی ہوگی. اب آپ بتائیے ماں کو کہاں اٹھایا اللہ نے؟ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا مدینے میں اٹھا لیتا تاکہ اور بھی لوگ ہوتے ساتھ میں, اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ جلدی سفر کروا دیتا تاکہ ماں کا انتقال مکے میں ہوتا, یہ بھی تو کر سکتا. 20 سفر میں اٹھا لیا, 20 سفر میں, اور پھر اس جگہ پر اٹھایا. بھائی آج تو ہر انسان یہ چاہتا ہے میری امی کا جنازہ مجھے ملے, میرے ابا کا جنازہ مجھے ملے, کندھا ملے, میں غسل میں شریک رہوں, میں دفن میں شریک رہوں, کم سے کم تسلی ہو جاتی ہے اس سے کہ چلو ماں کے دفن میں شریک تھا, میں ماں کے کفن میں شریک تھا, ماں کے فلاں میں شریک تھا. یہاں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 سال کا بچہ درمیان سفر میں ماں کو اٹھا لیا. پھر تعجب یہ ہے کہ چچا بھی نہیں, دادا بھی نہیں, کوئی نہیں, سب مدینے, سب مکے میں ہیں, کوئی نہیں ہے حضور کے ساتھ. تصفی دینے والا بھی تو کوئی چاہیے, سر پر ہاتھ پھرانے والا بھی تو کوئی چاہیے, کوئی تصفی دینے. ام ایمن باندھی تھی, باندھی کیا تسلی دے سکتی تھی, باندھی باندھی تھی. غلاموں سے بھی کبھی تسلی ہوتی ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب دفن کر دی گئی والدہ کو تو اللہ کے نبی ایسے چمٹ گئے قبر سے جیسے کوئی حیاتی میں ماں سے چمٹا کرتا ہے. ام ایمن نے کھینچا اور کھینچ کر اٹھایا, بہت زبردستی کی, تا تب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے. میں ایک نقطہ یہاں بتاؤں, دیکھو میرے بھائیو, عجیب نقطہ ہے یہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو اس وقت اللہ نے اٹھایا جبکہ نبی علیہ السلام بے بس ہیں, عمر 6 سال, معاون کوئی نہیں راستے میں, سفر میں اٹھا لیا, تشفی اور تسلی دینے والا کوئی نہیں. دوسری طرف حضور کے نواسوں کو شہید کروایا, گلا کہاں, پاؤں کہاں, دھر کہاں. خدا اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس امت کو کہ میرے دین کے خاطر میں چاہوں تو نبی کی والدہ کو بھی جہاں چاہے اٹھا لوں اور اس کے نواسوں کو بھی شہید کرا دوں, لیکن اصل میرا دین ہے جو مقدم رہے گا. اس بات کی طرف اشارہ کرنا. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں تو اس کی دعائیں, انسان جو ہے نا اپنی ماں سے, میں نے اس سے پہلے بھی کئی باتیں کہی تھی ماں کے سلسلے میں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا کیا عالم, اس 24 سال کی عمر ہی کیا تھی, اس مختصر سے 6 سال میں نبی نے دیکھا بھی کیا تھا. بہرحال والدہ ایک بہت بڑی دولت ہے, غم ہوتا ہے, لیکن اس غم پر صبر کیا جائے تو یقیناً تعالی شانہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے. اور جناب شعیب بھائی کی والد صاحب بیمار ہیں, والدہ بیمار ہیں, اور بچوں اور بچیوں سے متعلق بھی کہ جو ابھی امتحانات کے نتائج آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیابی عطا فرمائے اور تمام ہی لوگوں کی ضروریات کو اللہ اپنے فضل سے پورا فرمائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, جنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کے درجات کو بلند فرما, سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. الہ العالمین ان مرحومین کے پسماندگا کو صبر جمیل نصیب فرما, ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما, ان کی آل اولاد کو صبر جمیل عطا فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے سائے کو ان پر تادیر قائم فرما. اے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے جذبات نصیب فرما, ان کی ماں باپ کی خدمت کے جذبات نصیب فرما. اے اللہ تیری ذات وہ ہے کہ علقمہ جیسا صحابی ماں تھوڑی سی ناراض ہے تو نے مرتے وقت کلمے سے محروم کر دیا تھا. اے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رذائل سے ہماری حفاظت فرما, غلط کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں تیرے بننے کی توفیق عطا فرما, تیرے بننے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی نے ابو ذر کو نصیحت کی تھی, یا ابا ذر اخلص فی عملک, اخلص فی عملک فإن البصیر ناقد. اے ابو ذر اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا, اس لیے کہ عمل کا دیکھنے والا بہت زیادہ نقد کرنے والا ہے, وہ عمل میں گھس کر دیکھتا ہے. اے اللہ تو عمل کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتا ہے. اے اللہ ذرا سی ریاکاری پر اگر تو نے ہم کو واپس کر دیا, کوئی خدا نہیں ہوگا جو ہمیں اے اللہ جہنم سے نجات دینے والا ہو. اللہ ہمیں اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا ایک بزرگ بندہ جب دنیا سے رخصت ہو کر گیا, تو نے پوچھا تو کیا لے کر آیا, اس نے کہا میں توحید لے کر آیا ہوں, تو نے کہا فلا وقت میں تو نے دودھ پیا تھا اور پیٹ میں درد شروع ہوا, تو نے یوں کہا تھا دودھ سے درد ہوا, تو مجھ کو بھول گیا تھا, جا جہنم میں. اے اللہ تیری ذات بہت بے نیاز ہیں, بہت بے نیاز ہیں, بہت بے نیاز ہیں, تیری رضا کے لیے کام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی بیمار ہیں, بہت ساری بہنیں بیمار ہیں, سب کو شفائے دائمہ نصیب فرما، سب کو عافیت عطا فرما، بچوں کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چونکہ مجھے چلنا ہے ابھی، اس لیے آج ملاقات نہیں ہوگی، میں سلام کر دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مسافہ نہ